الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج سورہ زمر کی آیت نمبر 9 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف لوگوں کا تقابل کیا ہے. ایک طرف اچھے لوگ ہیں اور دوسری طرف برے لوگ ہیں. کیا تقابل کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن ہوا قانت آنا اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. کیا وہ شخص جو سجدے اور قیام کی حالت میں رات کے اوقات فرما برداری میں گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید لگا رکھتا ہے، وہ نافرمان رہنے والے کی طرح ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تم فرماؤ، کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کا تقابل کیا. پہلے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک وہ آدمی ہے جو اپنے رات کے اوقات، رات کی گھڑیاں، رات کے لمحات کس بات میں گزارتا ہے؟ حالت سجدہ میں اور حالت قیام میں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کر رہا ہے اور قیام کے اندر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ حالانکہ نماز پڑھ رہا ہے، راتوں میں نفل پڑھ رہا ہے، راتوں میں سجدے کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے، اس کا امیدوار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک طرف یہ بندہ ہے کہ جس نے نمازیں بھی پڑھی، جو آخرت سے ڈرتا بھی ہے، جو اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہے، یہ اور اس کے جو برعکس صفات والا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ دوسری طرف وہ شخص جس کو آخرت کا ڈر ہی نہیں، یا آخرت کو مانتا ہی نہیں، جسے رب کی رحمت کی کوئی امید ہی نہیں، جس کی راتیں غفلتوں میں گزرتی ہیں، جس کی راتیں گناہوں میں گزرتی ہیں، جو نماز پڑھتا ہی نہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تقابل کا ایک حصہ بیان کر کے دوسرے حصے کو ہمارے فہم پہ چھوڑ دیا، اور بڑی آسانی سے ہم نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا خدا کا فرما بردار اور نافرمان برابر ہے؟ کیا رات کو سجدے اور قیام کرنے والا اور دوسری طرف گناہوں میں مبتلا آدمی برابر ہیں؟ کیا آخرت سے ڈرنے والا اور آخرت کو دل و دماغ سے نکال دینے والا برابر ہیں؟ کیا رحمت خدا بندی کا طلبگار اور امیدوار اور رحمت کی اصلا نہ طلب رکھنے والا نہ سوچ رکھنے والا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اب ہمیں یہ کہا گیا کہ تم بتاؤ تم کیا ہو. اللہ تعالیٰ نے تو دو بندے بیان کر دیے، تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کس کیٹیگری میں ہو. تم کیا ان لوگوں میں ہو جو عبادت کرنے والے، جو راتوں کو خدا کی بندگی میں گزارنے والے، جو سجدہ اور قیام کرنے والے، جو آخرت سے ڈرنے والے، جو رحمت کے طلبگار ہیں، تم یہ ہو، یا اس کے مد مقابل دوسرے لوگ ہو کہ جن کی راتیں غفلتوں میں، گناہوں میں، آخرت کی سوچ ہی کوئی نہیں، فکر ہی کوئی نہیں، کوئی اس کے بارے میں تصور ہی کوئی نہیں، رحمت کی کوئی طلب ہی نہیں ہے؟ یا تو وہ، ہم غور کر لیں کہ ہم کس کے اندر ہیں. تو اگر ہمارے اندر غفلت کی صورت پائی جاتی ہے تو ہم اس سے باز آئیں. دوسرا تقابل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا جاننے والے، علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ اس کا بھی الٹیمیٹ جواب یہی ہے کہ نہیں، علم والے اور بے علم برابر نہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں. یہاں پر علم سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر علم سے مراد ہے خدا کی معرفت. وہ علم کہ جو آخرت میں نجات دینے والا، وہ علم جو خدا کی معرفت تک لے جانے والا، وہ علم جو ایمان صحیح تک لے جانے والا ہے، یہاں وہ علم مراد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیاوی علم کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ جناب کسی نے فلسفی پڑھی ہوئی ہے اور کسی نے نہیں پڑھی تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ دنیاوی اعتبار سے تو برابر نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ جو اس طرح کے دنیاوی علوم ہیں ان کی وہ قدر نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کی قدر تب ہے کہ جب ان سے ایمان صحیح حاصل ہو۔ اگر ایمان نہیں تو پھر دنیاوی علوم میں کوئی کتنا ماہر ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جاہل ہے جس کو اس کے علم نے خدا کی معرفت نہ دلائی، جس کو اس کے علم نے اللہ پر ایمان نہ دلایا، اس کا علم جہل ہے۔ اگرچہ دنیا کے اندر اس کو جناب پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھا جاتا، جیسے آج کل ہمارے لوگوں کا حال ہے، مسلمان کہلانے والوں کا یہ حال ہے کہ کافروں کے وہ لوگ جو بڑے بڑے سائنسدان گزرے، ان کے سائنسی کارنامے بیان کریں گے اپنے کالم کے اندر اور اپنی جو ہے وہ تحریروں کے اندر، اور ان کے کارنامے بیان کر کے پھر ان کو ایسا قرار دیں گے کہ جیسے معاذ اللہ خدا کے ولیوں سے یہ بڑھ گئے۔ حالانکہ وہ سائنسدان اگرچہ کتنا بڑا تھا، اگرچہ اس نے بڑی بڑی ایجادات کی ہیں، اگر وہ ایمان سے محروم تھا تو پھر وہ محروم ہی ہے، پھر وہ جاہلی ہے، اگرچہ سائنس کا بہت بڑا علم رکھتا ہے۔ یہ باتیں بظاہر تو لوگوں کو بڑی بعض لوگوں کو بڑی عجیب لگیں گی، لیکن حقیقت یہی ہے، ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں، ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ علم والوں کا مرتبہ یقیناً بے علموں سے بہت بڑا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو دو باتیں ارشاد فرمائی، دو تقابل کیے گئے، اس میں جو پہلی بات ہے وہ ہے رات کے لمحات میں، آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں سجدے کرنا، قیام کرنا اور بندگی کے اندر رات گزارنا، یہ بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ رات کے نفلوں کے بارے میں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک تو یہ ہے کہ رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ رات کے نوافل بذات خود اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بڑے مؤثر ہیں۔ جو راتوں کو نفل پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب بڑی تیزی سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ رات کے نوافل میں آپ، اللہ تعالیٰ کرے ہمیں توفیق ملے، کبھی کبھار اس کی توفیق جن کو ملتی ہے وہ جانتے ہیں کہ رات میں بندہ جب نفل پڑھتا ہے اس وقت دل حاضر ہوتا ہے، دل خیالات سے خالی ہوتا ہے، اس وقت توجہ اللہ عزوجل کی طرف ہوتی ہے، اس وقت ذہنی طور پہ آدمی بڑا پرسکون ہوتا ہے، دل دماغ اور زبان کے درمیان ایک موافقت اور مواطات ہوتی ہے۔ تو رات کے نوافل کے اندر جو خدا کا قرب ہے، خدا کی محبت ہے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ہی دوسری بات اس بندے کی جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، فرمائے یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، وہ ڈرتا بھی ہے اور امید بھی رکھتا ہے۔ جو نیک بندہ ہے وہ ڈرتا بھی ہے اور امید بھی رکھتا ہے، اسے آخرت کا ڈر بھی ہے اور اسے خدا کی رحمت کی امید بھی ہے۔ اسے کہتے ہیں خوف اور رجا، خوف اور رجا یعنی خوف اور امید۔ یہ خوف اور امید جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے، مومن کو خوف بھی ہونا چاہیے اور اسے امید بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ خوف ایسا غالب ہو کہ امید اصلا نکل جائے، اور یہ بھی نہ ہو کہ رحمت الہی کی ایسی امیدیں باندھ کے بیٹھ جائے کہ خوف ہی نکل جائے، ایسا نہیں۔ خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور مومن کا وصف یہی ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے، وہ نوجوان فوت ہونے کے قریب تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو، اپنے آپ کو کیسا فیل کر رہے ہو؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، مجھے اللہ تعالی کی رحمت کی امید بھی ہے اور مجھے اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے۔ مجھے اللہ تعالی کی رحمت کی امید بھی ہے اور مجھے اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن کے دل میں، مومن کے دل میں اس موقع پر کہ مرنے کا وقت قریب ہے، مومن کے دل میں جب یہ دونوں باتیں اس موقع پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی بندہ امید کرتا ہے، اور اس چیز سے بے خوف کر دیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتا ہے تو تو اللہ تعالیٰ اسے رحمت عطا فرما دیتا ہے، اور عذاب سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب سے اس کو بچا لیتا ہے۔ یہ حدیث مبارک ترمذی شریف کی۔ تو رحمت کی امید اور عذاب کا ڈر خوف، یہ دونوں ہی بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اچھا، دوسری جو بات یہاں پر آیت میں فرمائی گئی وہ یہ تھا کہ عالم و جاہل برابر نہیں۔ فرمایا کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ یقیناً برابر نہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے چودھویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر۔ عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسی جیسے چودھویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر فضیلت ہے، کہ چاند جیسے چمکتا ہے اور ستارے چھوٹی چھوٹی روشنی رکھتے ہیں، تو جو عبادت گزار ہیں ان کی روشنی تھوڑی تھوڑی ہے، اور جو عالم ہے اس کی روشنی چاند کی طرح ہے۔ تو یہ ہے عالم اور عابد کا فرق۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا، اور عبادت و ریاضت کی ترغیب دی، اور نیکیوں کی ان کو رغبت دلائی، اور پھر اس کے ساتھ ایک صبر کی ایک بڑی عظیم فضیلت کو بیان کیا۔ ارشاد ہوتا ہے، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ تم فرماؤ، اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرو، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا ثواب بے حساب بھرپور دیا جائے گا۔ تین چار باتیں ارشاد ہوئی۔ پہلی بات تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی کہ اے میرے ایمان والے بندو، اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرو، رب کا تقوی اختیار کرو۔ دوسری بات فرمائی کہ جو لوگ بھلائی کرنے والے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ اس آیت کے دو طرح اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ایک ترجمہ تو وہ جو میں نے عرض کیا کہ جو لوگ بھلائی کرنے والے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں بھلائی کرنے والے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جو اچھائی کرنے والے ہیں، خیر کے کام کرنے والے ہیں، نیکی کا کام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرماتا ہے اور دنیا کے اندر بھی انہیں بھلائی عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں اور صرف آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں، یہ حکم نہیں۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم دنیا کی بھی خیر طلب کریں، آخرت کی بھی خیر طلب کریں۔ جیسے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے جس میں ہمیں دعا سکھائی گئی، اور ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرما۔ تو دنیا کی بھی خیر، آخرت کی بھی خیر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں بھلائی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، ان کے لیے آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ اگلی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی زمین بڑی وسعت والی ہے، کشادہ ہے، بہت بڑی۔ اللہ کی زمین بہت بڑی، یہ کس اعتبار سے ہے؟ کہ اس اعتبار سے ہے کہ اگر یہ ہجرت کے اعتبار سے ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ رہتا ہے اور وہاں رہتے ہوئے اس کے لیے نیکیاں کرنا مشکل ہے، اس کے لیے عبادت کرنا مشکل ہے، اس کے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام پہ چلنا مشکل ہے، تو وہ بلا وجہ وہیں نہ ڈٹا رہے کہ نہیں جناب میں نے یہ علاقہ نہیں چھوڑنا، بھلے جو مرضی ہو جائے، بھلے میں نمازیں پڑھ سکوں نہ پڑھ سکوں، بھلے میں گناہوں سے بچ سکوں نہ بچ سکوں، بھلے میری اولاد جو مرضی بن جائے، میں نے یہ علاقہ نہیں چھوڑنا۔ فرمایا نہیں، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، یہاں سے نکلو، کسی اور جگہ چلے جاؤ۔ اور یہ ہجرت کے بارے میں حکم بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ رہتے ہوئے سمجھتا ہے کہ یہاں پر میں حکم خدا پہ عمل نہیں کر سکتا، میں یہاں پر رہ کے شریعت کے احکام پہ عمل نہیں کر سکتا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر جائے، اس علاقے کی طرف جہاں جا کے وہ نیک عمل کر سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صبر والوں کا اجر بیان کیا. صبر والوں کا اجر یہاں کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے کہ متصل یہاں پر ہجرت کا بیان ہوا, اور ہجرت معمولی چیز نہیں ہوتی. ہجرت معمولی چیز نہیں, کیونکہ ہجرت کا کیا مطلب ہے؟ ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے وطن کو چھوڑ دے, جس وطن میں پیدا ہوا, پلا, بڑا, بچپن, جوانی گزاری, جس کی گلی گلی سے اسے محبت ہے, جس کے علاقے سے محبت ہے, جہاں اس کے جان پہچان کے لوگ ہیں, اس کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں, اس کا کاروبار بھی ہو سکتا ہے, سیٹل ہے وہاں پر, ایک خوشگوار زندگی گزار رہا ہے, وہاں پر اس کی زندگی ایک ردھم کے اندر چل رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ اپنے ان سارے کے سارے مانوسات اور معلوفات کو چھوڑ دے, اپنا علاقہ چھوڑے, وطن چھوڑے, گھر والے بھی بعض اوقات چھوڑنے پڑ جاتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں چھوڑنا جو ہے یہ صبر کے بغیر ممکن نہیں. جب تک بندے کی طبیعت میں مشکلات کو برداشت کرنے کا مادہ نہیں ہوگا, تب تک بڑا مشکل ہے کہ کوئی آدمی ہجرت کر سکے. تو چونکہ ہجرت صبر کی ایک بہت عظیم صورت ہے, ہجرت صبر کی ایک بہت عظیم صورت ہے, تو اللہ تعالیٰ نے صبر کا اجر بھی بیان فرما دیا. ارشاد فرمایا, انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بھرپور دیا جائے گا, بے حساب دیا جائے گا. حساب ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتنا اجر عطا فرمائے گا. یہ ہے صبر کرنے والوں کا ثواب, جو صبر کرتے ہیں. صبر کرنے والا کون ہے؟ جس کی خصلت صبر کرنا. ایک آدھ موقع پہ صبر کرنے والا صابر نہیں ہوتا, صبر ضرور ہے وہ کہ کسی بھی مشکل موقع پہ صبر کر لیا تو صبر ہے, لیکن بندہ صابر نہیں ہے. بندہ صابر تب ہے جب اس کی خصلت, عادت اور وصف بن جائے کہ وہ صبر کرنے والا ہے. اور صبر کی تین صورتیں ہوتی. ایک صبر ہوتا ہے کہ آدمی نیکیوں پر استقامت حاصل کرے, ایک صبر ہوتا ہے گناہوں سے بچنے پر اسے استقامت مل جائے, اور تیسرا ہوتا ہے کہ مشکلات کو برداشت کرے, مشکلات کو, مصیبتوں کو, تکلیفوں کو برداشت کرے. یہ تین صورتیں ہیں صبر کی. جب بندہ ان تینوں پر پورا اترتا ہے, وہ عبادات پہ ہمیشگی بھی اختیار کرتا ہے, نیکیوں پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے, گناہوں سے مستقل بنیادوں پر بچتا بھی ہے, مشکل آتی ہے تو اسے فیس کرتا ہے, برداشت کرتا ہے, شکوا نہیں کرتا, اللہ کی رضا کے لیے اسے برداشت کر لیتا ہے, تو یہ بندہ صابرین کے گروہ میں داخل ہو جاتا ہے. اور یہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب بھرپور دیا جائے گا. یہ صبر کرنے کی فضیلت. اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے متعدد احکام دیے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے حبیب یہ کہو, اے حبیب یہ کہو, اے حبیب یہ کہو, اے حبیب یہ کہو. یہ متعدد چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ یہ کہیں, آپ یہ کہیں, آپ یہ کہیں, آپ یہ کہیں. چنانچہ اب ان کا بیان ہوتا ہے. ارشاد فرمایا, قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلص اللہ الدین و امرت لان اکون اول المسلمین. اے حبیب تم فرماؤ, مجھے حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں, اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. مجھے حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں, اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے, اور مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کے حضور گردن رکھ دوں, میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنوں. دو باتیں ارشاد ہوئی. پہلی بات تو یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ خالص اللہ کی عبادت کریں, صرف اللہ کی عبادت کریں. اور یہ حکم کیوں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کائنات کی مخلص ترین ہستیاں ہوتی. جتنا اخلاص نبیوں میں ہوتا ہے اتنا کسی میں نہیں ہوتا, اور یہ اخلاص ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے عمل جتنے عظیم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں, کسی اور کے ویسے قبول نہیں ہوتے. قبول ہوتے ہیں, ویسے قبول نہیں ہوتے. اسی لیے نبیوں کو ثواب بھی دوسروں سے زیادہ دیا جاتا ہے. تو انبیاء اللہ کے مخلص ترین بندے ہوتے ہیں. دوسری بات کہ حکم دیا, نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے حکم ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کے حضور اپنی گردن رکھوں. سب سے پہلے, سب سے پہلے کیوں؟ اس لیے کہ نبی ہمیشہ باعمل ہوتے ہیں, ऐसा नहीं होता कि दूसरों को तो कोई काम करने का बोले खुद ना करें, सबसे पहले खुद वो करते हैं और मुक्तदा और पेशवा बनते हैं और दूसरों के लिए मिसाल कायम करते हैं और दूसरों के सामने एक बेहतरीन उसवा बन जाते हैं ताकि लोग देख के पैरवी करें। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह ताला के हुजूर अपनी गर्दन रखी ताकि दूसरे भी आपके पीछे उसी तरह बाअमल बनने की कोशिश करें। इसके बाद अगली बात इरशाद फरमाई, कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। तुम फरमाओ बिल फर्ज अगर मुझसे नाफरमानी हो जाए तो मुझे अपने रब से एक बड़े दिन के अजाब का डर है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि बिल फर्ज अगर मुझसे नाफरमानी हो जाए तो मुझे अपने रब से एक बड़े दिन के अजाब का डर है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम को क्यों फरमाएगा कहने का, ताकि हमें नसीहत हो, ताकि हमारी तालीम हो, उम्मत की तालीम हो कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह ताला का ऐसा डर है, खौफ है, तो उम्मतियों को कितना डरना चाहिए। नबी तो मासूम है, बख्शा बख्शाया है, उसकी मगफिरत का तो वादा है, वो तो दूसरों की शफात करेगा। तो जब नबी के दिल में अल्लाह ताला का इतना डर है और वो अल्लाह ताला के जलाल और उसकी अजमत के पेशे नजर इतने डरते हैं तो उम्मतियों को कितना डरना चाहिए। इसके बाद इरशाद होता है قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين। तुम फरमाओ मैं अल्लाह ही की इबादत करता हूं खालिस उसका बंदा होकर, तो ऐ लोगो तुम उसके सिवा जिसकी चाहो इबादत कर लो। ऐ हबीब तुम फरमाओ बेशक नुकसान उठाने वाले वही हैं जिन्होंने अपनी जानों और अपने घर वालों को कियामत के दिन खसारे में डाला, सुन लो यही खुला नुकसान है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना तो फरमा दिया कि मैं तो सिर्फ अल्लाह की इबादत करता हूं, अपने दीन को अपनी इबादत को अल्लाह के लिए खास करता हूं, तुम्हारी मर्जी है जिसकी चाहो इबादत कर लो। ये उनको कहना जो है ये वो जो अल्लाह ताला की तरफ से इख्तियार है बंदे को कि चाहे तो ईमान इख्तियार करे चाहे कुफर इख्तियार करे, ये उसके इजहार के तौर पे, वरना तो नबी पाक अलैहिस्सलाम तो ईमान की दावत देने के लिए, इबादत इलाही की दावत देने के लिए थे। अब साथ ही बता दिया कि ऐ हबीब आप इनसे ये भी फरमा दे कि नुकसान उठाने वाले हकीकत में वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों और अपने घर वालों को कयामत के दिन के खसारे में डाला। दुनिया में तो हो सकता है खुद भी खुशहाल रहे, अपने घर वालों को भी खुशहाल रखा, खुद भी आसाइशों में रहे, उनको भी आसाइशों में रखा, माल कमाया, खर्च किया, इंजॉय किया, फायदा उठाया, लेकिन खुद को और अपने घर वालों को गुनाहों में डाला, कुफर में डाला, खुदा की बंदगी नहीं सिखाई, ना खुद की ना अपनी फैमिली को सिखाई, तो खुद भी खसारे में पड़े, अपने घर वालों को भी खसारे में डाला। तो फरमाया कि हकीकत में नुकसान उठाने वाले यही हैं जिन्होंने अपनी जानों को और अपने घर वालों को कयामत के दिन खसारे में डाला, सुन लो यही खुला नुकसान है, यही खुला नुकसान है। तो ये बड़ी ही महरूमी और बदकिस्मती है कि बंदा अपनी जान को भी कयामत के खसारे में डाले और अपने घर वालों को भी कयामत के दिन के खसारे में डाले। हमारे यहां हम अपनी दुनियावी आसाइशें, अपनी फैमिली की दुनियावी आसाइशें, इसके ऊपर तो बड़ा तवज्जो देते हैं, दुनिया अच्छी हो जाए, हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाए, हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, हमारे बच्चों की तालीम बड़ी शानदार हो, इनको तमीज आए, अच्छे अंदाज में बोलने वाले हों, इनको अच्छी सी नौकरी मिल जाए, इनका कारोबार अच्छा हो जाए, इनको घर अच्छा सा मिल जाए, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमें, दुनिया भी उनकी चीजों की फिक्र तो है, लेकिन आखिरत का नुकसान जो हकीकी नुकसान है और सबसे बड़ा नुकसान है उसकी तरफ से आम तौर पर गफलत होती है, उसकी तरफ से आम तौर पर तवज्जो हटी होती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हकीकी खसारा, खुला खसारा तो क्यामत का है, हकीकी खसारे में तो वो लोग हैं जो अपनी जानों और अपने घर वालों को कियामत के दिन खसारे में डालने वाले हैं। اب عذاب کفار کی ایک نوعیت، جہنم میں کافروں کا عذاب کیسا ہوگا اس کی نوعیت ہے، اور ہمیں اس عذاب جہنم سے ڈرنے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرنے کا حکم ہے. ارشاد ہوتا ہے، لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ غُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ غُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ. ان کے لیے، کافروں کے لیے، ان کے اوپر سے آگ کے پہاڑ ہوں گے اور ان کے نیچے پہاڑ ہوں گے. اللہ اپنے بندوں کو اسی سے ڈراتا ہے، اے میرے بندو تو تم مجھ سے ڈرو. یہ آیت مبارکہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی شاندار انداز کے اندر ہمیں قیامت کا، عذاب کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا کیا کہ ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں اور خدا کا خوف ہمارے دلوں میں ہو. فرمایا کہ یہ کافروں کے لیے تو یہ حال ہوگا کہ ان کے اوپر آگ کے پہاڑ ہوں گے، ان کے نیچے پہاڑ ہوں گے، یعنی اوپر نیچے سے یہ آگ کے اندر اتنی شدید تکلیف کے اندر ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اسی سے ڈراتا ہے کہ یہ انجام ہو سکتا ہے. اگر خدا کی نافرمانی میں انتہا کو پہنچ گئے تو یہ انجام ہو سکتا ہے. تو یہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یا عبادی فتقون، اے میرے بندو تو تم مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرنا تمہیں اس عذاب سے بچا لے گا اور مجھ سے بے خوف ہونا تمہیں اس عذاب میں ڈال سکتا ہے. اب اس کے بعد دنیا و آخرت میں خوشخبری کے مستحق لوگ، ان کا بیان ہوتا ہے. ارشاد فرمایا، والذی نجتنب الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشرا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسن اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اور جنہوں نے بتوں کی پوجا سے اجتناب کیا، جنہوں نے طاغوت کی پوجا سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، انہی کے لیے خوشخبری ہے. تو میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو جو کان لگا کر کلام سنتے ہیں پھر اس کی بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں. یہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل مند ہے. اب یہاں پر دوسرے گروہ کا تذکرہ، اوپر تو کافروں کا تذکرہ ہوا کہ ان کا انجام کیا ہوگا، یہاں پر دوسرے گروہ کا تذکرہ، وہ کیا ہے؟ وہ اہل ایمان کا. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ نمبر ایک، طاغوت کی بندگی سے بچتے ہیں. طاغوت کیا ہے؟ اللہ عز و جل کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہیں، جیسے بت ہیں یا اور جتنی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت. طاغوت کے اندر سرکشی کا معنی، طاغوت طغیان سے، طغیان سرکشی کا معنی. باطل کے جو لیڈر ہیں، باطل کے جو سرکردہ افراد ہیں، ان کے لیے طاغوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح بتوں کے لیے طاغوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ عز و جل کے علاوہ جو عبادت ہے وہ تو نیکوں کی بھی ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے طاغوت کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے. تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے طاغوت کی بندگی سے، عبادت سے، پوجا سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، اور اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے. لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری کس چیز کی؟ اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فبشر عباد، میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا. اب وہ کون سے ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ مزید فرمایا، وہ جو کلام کان لگا کر سنتے ہیں پھر اس کی بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں. یہاں کلام سے کیا مراد ہے اور اس کی بہترین بات کی پیروی کرنے سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے متعدد باتیں ارشاد فرمائیں. ایک بات تو یہ ذکر کی کہ وہ سنتے تو ہر بات ہے، اچھی بھی سنتے ہیں، بری بھی سنتے ہیں، دین کی بھی سنتے ہیں، خلاف دین بھی سنتے ہیں، لیکن پیروی اسی کی کرتے ہیں جو اچھی ہے، جیسے قرآن ہے، حدیث ہے، اچھی باتیں ہیں. تو سن تو لیتے ہیں باتیں، لیکن پیروی صرف احسن کی کرتے ہیں، اور احسن قرآن ہے اور قرآن ہی کی شرح حدیث. ایک بات. دوسرا معنی یہ بیان کیا کہ وہ کلام یعنی قرآن غور سے سنتے ہیں، और कुरान में जो किसी मामले में सबसे बेहतरीन बात बयान की गई है उस पर अमल करते हैं, उसकी इत्तिबा करते हैं। जैसे कुरान पाक के अंदर हमें इजाजत है कि हम किसी से इंतकाम लें, हमारे ऊपर किसी ने ज्यादती की है तो हम उसे इंतकाम ले सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, अकल व नकल सबका मुसलमा उसूल। लेकिन अगर हम उसे मुआफ कर दें ये उससे अफजल है, बदला लेना जायज है लेकिन मुआफ करना अफजल आसन है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे वो बंदे जो बशारत के मुस्तहिक हैं, जिनको बशारत सुनाओ, वो हैं जो कलाम सुनते हैं, कुरान सुनते हैं, फिर उसमें जो आसन है उस पर अमल करते हैं। अगर बदला और मुआफ करना दो इख्तियार हैं तो मुआफ करने को इख्तियार करते हैं। इसी तरह कोई गरीब आदमी है, किसी गरीब आदमी को कर्ज दिया, अब उसे हम मोहलत भी दे सकते हैं, अदा नहीं कर सकता, हम उसे मोहलत भी दे सकते हैं और हम उसे मुआफ भी कर सकते हैं। तो मोहलत देने की बजाय उसको मुआफ कर दिया जाए, ये ज्यादा अफसर, ये ज्यादा फजीलत वाला। अच्छा, इसी तरह सदका देना, सदका देना हम पोशीदा भी दे सकते हैं, अलानिया भी दे सकते हैं, इस तरह भी दे सकते हैं कि सबको पता चल जाए, और हम छुपा कर भी दे सकते हैं। छुपा कर देना ज्यादा फजीलत वाला है, आहसन है। तो फरमाया कि कलाम सुनते हैं और आहसन तरीके को इख्तियार करते हैं। इनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी और यही अकलमंद हैं। वह उलाइका हुम उलुल अलबाब, और यही अकलमंद है। अकलमंदी ये नहीं है कि दो को चार कैसे करेंगे, चार को आठ कैसे करेंगे, आठ को सोलह कैसे करेंगे। अकलमंदी ये है कि खुदा की रजा कैसे हासिल करेंगे, अल्लाह ताला के दीन की अच्छी से अच्छी बात पे अमल कैसे करेंगे। हकीकी अकलमंदी ये है और ये मुकद्दम है पहली वाली अकलमंदी से। अब इसके बाद अजाब का मुस्तहिक नजात वाले के बराबर नहीं, जो मुस्तहिक अजाब है वो नजात पाने वाले के बराबर नहीं, और अजली बदबख्त को अजाब से कोई बचा नहीं सकता, ये अगली आयत के अंदर बयान किया गया। इरशाद होता है, अफ मन हक अलैहि कलिमतुल अज़ाब अफ अंत तुंकिदु मन फिन्नार, तो क्या वो शख्स जिस पर अजाब की बात साबित हो चुकी है, जिस पर अजाब की बात साबित हो चुकी है, वो नजात वाले के बराबर हो जाएगा? हरगिज़ नहीं। फिर इरशाद फरमाया, तो क्या तुम उस शख्स को जिसे आग में जाना है क्या तुम उसे बचा लोगे? नहीं, जिसने अपनी बद आमालियों से, अपने कुफर व शिर्क से आग में ही जाना है तुम उसे हिदायत देके बचा नहीं सकते। जिसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हिदायत नहीं देनी उसे तुम हिदायत नहीं दे सकते। अब ऊपर काफिरों के बारे में गुजरा था कि उनके ऊपर आग के पहाड़, उनके नीचे भी पहाड़ है। अब उसके बाद अल्लाह ताला जो अहले ईमान हैं, जो परहेजगार हैं, तकवे वाले हैं, अल्लाह ताला उनका अच्छा अंजाम बयान फरमाता है। उनको क्या मिलेगा अल्लाह ताला, वो इरशाद फरमाता है। चुनांचे इरशाद फरमाया, लाकिनिल लदीन तक़ौ रब्बहुम लहुम गुरफुम मिन फौकिहा गुरफुम मबनियतुन तजरी मिन तहतिहल अनहार वअदल्लाह ला युखलिफुल्लाहुल मीआद। लेकिन अपने रब से डरने वालों के लिए बुलंद महल्लात हैं, अपने रब से डरने वालों के लिए बुलंद महल्लात हैं, जिनके ऊपर मजीद बुलंद महल्लात हैं, उनके नीचे नहरें बहती हैं। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह, तकवे वालों की फजीलत देखें। आयत में अल्फाज क्या है, जो अपने रब से डरते हैं, जो तकवा इख्तियार करते हैं, उनके लिए फजीलत है कि उनके लिए जन्नत के बुलंदोबाला महल्लात हैं और उन महल्लात के ऊपर महल्लात हैं। यानी जैसे हमारे यहां तो हमारा तस्वुर क्या बनता है, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, हमारा दिमाग बहुत ज्यादा दौड़ाए तो हम तो ये समझते ना कि खूबसूरत मकान हो और दो मंजिला हो, लेकिन ये हमारा तसव्वुर है। क्योंकि यहां जन्नत की बात है, जन्नत के महल्लात की बात है, जिसका हुस्न वैसे ही हमारी अकलो दिमाग में आ नहीं सकता, اور اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کے بلند محلات اور ان کے اوپر مزید محلات، محل کے اوپر محل ہوگا سونے چاندی کا بنا ہوا، اربوں کھربوں نعمتوں اس کے اندر موجود ہوں گی۔ تو فرمایا کہ یہ ہے اپنے رب سے ڈرنے والوں کے، متقی لوگوں کے لیے۔ اور اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے، ایسے متقیوں کو ایسے محل اللہ تعالیٰ دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ تو تقوی و پرہیزگاری جو ہے، تقوی اور پرہیزگاری، یہ جنت کی اعلیٰ نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تقوی ہے کیا؟ تقوی کا عام سیدھا سادہ سا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ دوسرا اگر عام فہم اس کا معنی بیان کریں تو یہ بنیں گے گناہوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا۔ چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، چھوٹی نافرمانی، بڑی نافرمانی، ہر نافرمانی سے بچنا، اس کا نام تقوی ہے، یہ ہے تقوی۔ تو جو کفر سے بچا، شرک سے بچا، گناہ کبیرہ سے بچا، گناہ صغیرہ سے بچا، وہ بندہ متقی ہے۔ اب اس کے بعد پھر تقوی کی اور مزید اس سے بھی اعلیٰ مرتبے کہ شبہ کی چیز سے بھی بچے آدمی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دنیا میں کثرت انہماک سے بچے، کہ دنیا میں ڈوب جائے آدمی، دنیا کی چیزوں میں لگ رہے آدمی، اس سے بھی بچے، اگرچہ حلال ہی، اس سے بھی بچے۔ تو متقیوں کے لیے جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات میں عرض کروں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر احادیث مبارک کے اندر رات کی نماز جسے قیام اللیل کہتے ہیں، قیام اللیل کی فضیلت میں بھی ایسی ہی باتوں کا بیان ہے کہ جنت کے بلند و بالا محل، جنت کے بلند و بالا محل ان لوگوں کے لیے ہیں جو رات کی خلوتوں میں، تنہائیوں میں نوافل پڑھتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں۔ جیسے تہجد ہے، تہجد قیام اللیل کی ایک صورت ہے، تو جو تہجد گزار ہیں، صبح تہجد میں اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اس وقت نماز ادا کرتے ہیں، ان کو جنت کے یہ بلند و بالا محلات عطا کیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد پہلے جہنمیوں کا تذکرہ ہو گیا، پھر جنتیوں کا تذکرہ ہو گیا، کافر جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، مومن جنت میں ہمیشہ رہیں گے، تو وہ دائمی زندگی ہے، ابدی زندگی۔ اب اس ابدی زندگی کا جو اسباب ہے وہ اس فانی زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی، اس زندگی کی فنائیت کو بیان کرتا ہے، ارشاد فرمایا، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین میں موجود چشموں میں داخل کیا، پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتی نکالتا ہے، پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ پیلی پڑ جاتی ہے، پھر اللہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ کیا ہے؟ دو باتیں اس میں ارشاد ہوئی، ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اوپر سے بارش نازل فرماتا ہے، زمین کی گہرائیوں میں وہ پانی چلا جاتا ہے، اس سے پھر چشمے پھوٹتے ہیں، پھر پانی کا جو نظام ہے وہ اس کے ذریعے چلتا ہے، پھر اس پانی سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں تو بڑی خوبصورت جو وہ کھیتی برآمد ہوتی ہے، اب وہ تر و تازہ ہے، وہ لہلہا رہی ہے، لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے؟ وہی کھیتی جو فریش ہے، تر و تازہ ہے، ہری بھری ہے، بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے، وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ پیلی پڑنا شروع ہو جاتی ہے، عروج سے زوال کی طرف، سبزے سے خشکی کی طرف، زندگی سے موت کی طرف پیلی پڑ جاتی، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہ ایسی ہو جاتی ہے روندی ہوئی اور جس میں جان نہیں ہے، بے جان ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس ساری بات میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نصیحت یہ ہے کہ ہماری زندگی بھی ایسی ہے، ہماری زندگی بھی ایسی ہے کہ ہم پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، بڑھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، ہم پہ جو ہے وہ جوانی برستی ہے اور ہم جناب بڑے طاقتور اور قوت والے، بلند حوصلہ، بڑا کچھ بن جاتے ہیں، लेकिन फिर यही जिंदगी ढलना शुरू हो जाती है, फिर वही जवानी अधेड़ उम्र में बदलती है, वो अधेड़ उम्र बुढ़ापे के अंदर तब्दील होती है और फिर मौत आती है और बंदा खत्म। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो तुम्हारी जिंदगी है ये फसलों की तरह है, फसलें उगती हैं, लहलहाती हैं, लेकिन फिर खत्म हो जाती हैं, मिट जाती हैं। इसी तरह तुम्हारी जिंदगी है, बनती है, बढ़ती है, फिर एक दिन खत्म हो जाती है। तो ये फना होने वाली जिंदगी और इसके आगे हमेशा की जिंदगी, वो हमेशा की जिंदगी जहन्नम की भी हो सकती है, वो हमेशा की जिंदगी जन्नत की भी हो सकती है। अब गौर व फिक्र तुमने करना है कि कौन सी जिंदगी इख्तियार करनी, जन्नत की या जहन्नम की। इस फानी जिंदगी के बाद की अबदी जिंदगी आसाइश आराम वाली चाहिए या तकलीफ और अजाब वाली चाहिए, ये वो है जो फरमाया इन नफी ज़ालिका लज़िक्रा लिउलिल अलबाब, बेशक इसमें अकलमंदों के लिए नसीहत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, तकवा की दौलत अता फरमाए, मुत्तकी बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।